فاطمہ امت کی جفا کیسے چھپا سکتے ہیں زہرا، ہم آپ کا غم کیسے بھلا سکتے ہیں زہرا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین، اما بعد، قال اللہ تعالی فی قرآنہ المجید والفرقان الحمید، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ارشاد خداوندی ہے، انا علینا للہدا و انا لنا للآخرت والاولا، بے شک ہدایت کی ذمہ داری ہماری ہے اور ہمارے ہی اختیار میں دنیا اور آخرت کا گھر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں انسانوں کو پیدا کرنے سے پہلے ہی اس ہدایت کا بندوبست انبیاء کی صورت میں کر دیا تھا، لیکن یہاں پر بسا اوقات ایک سوال لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے، وہ یہ کہ ان تمام انبیاء میں کوئی عورت ہمیں نظر نہیں آتی، نہ انبیاء میں نہ ائمہ میں، اور آج کل دور تو وومن رائٹس کا دور ہے، اس قسم کے سوالات پیدا کر کے مزید شکوں کو شبہات پیدا کیے جاتے ہیں تاکہ لوگوں کو اصل راہ سے متنفر کیا جائے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ان جیسے دیگر سوالات اور اس سوالات کے تشفی بخش جوابات ہمارے پاس ہوں، اور ظاہر سی بات ہے یہ وہی سوالات ہیں جو انبیاء اور ائمہ ان کے جانشینوں کی وساطت سے ہم تک پہنچے۔ تو دو مختصر سے جوابات اپنے ذہن میں رکھ لیجئے، کبھی آپ سے کوئی پوچھے یا آپ کے ذہن میں خود ابھرے۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو جذبات سے مرقع کیا ہے، اور اس کے جذبات اس کی عقلیت پر غالب ہیں، اور یہ کسی حد تک صحیح بھی ہے، اگر اس کے جذبات اس کی عقل پہ غالب نہ ہوں تو بچے کی پرورش اس طرح نہ ہو پائے جس طرح ہونی چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ رات میں اگر بچے کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو اس کے لیے پوری رات عورت جاگتی ہے، بلکہ باپ تو یہ کہہ دیتا ہے کہ بھائی مجھے کل آفس جانا ہے، ذرا اس کو چپ کراؤ، یا تکیہ لے کے دوسرے کمرے میں چلا جاتا ہے۔ عورت کے اندر جو جذبات اور احساسات اور ہمدردی کا جذبہ اللہ تعالیٰ نے جاگوزی کیا ہے، وہ اس کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ کوئی بہت بڑے فیصلے، خصوصی طور پہ ایسے فیصلے کہ جس میں کسی کی سزا یا تعدیب، یعنی مثلا کسی کو سزائے موت دینی ہو، قتل کا حکم دینا ہو، وہ عورت کے لیے، عورت کے جذبات کے منافی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو اس منصب سے ذرا دور رکھا کہ اگر فیصلے کی سخت کڑی آ گئی تو وہ کیا کرے گی، بلکہ ہم یہ دیکھتے بھی ہیں کہ اگر راہ چلتی ہوئی کسی عورت کو کوئی چھیڑ دے اور وہ شور مچائے تو اس کو ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے اس آدمی کو مارنے کے لیے کئی لوگ آ جاتے ہیں. جب مارنا شروع کرتے ہیں تو عورت دیکھتی ہے تو تھوڑی دیر بعد خود کہتی ہے کہ بیٹا بس اب بس کرو, زیادہ نہ مارو. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جب دین حنیف پھیلتا ہے تو آخری نوبت بھی آ سکتی ہے, اور آخری نوبت ہے جنگ و جدل کی. تو اسلام بلکہ کوئی بھی مذہب, کوئی بھی معاشرہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ اس کی عورت جنگ کے میدان میں جائے اور مردوں کی طرح لڑے. جس طرح تاریخ میں بس ایک ہی عورت ملتی ہے کہ جو جنگ کے میدان میں گئی اور بعد میں پھر اس کو افسوس بھی ہوا کہ کاش میں نے یہ کام نہ کیا ہوتا. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے اگر انبیاء میں اور آئمہ میں ہمیں فقط مرد نظر آتے ہیں تو سارے کے سارے مرد جو ہیں وہ دودھ کے دھلے ہوئے ہیں. اگر مردوں نے دین کی سربلندی کے لیے کام کیا ہے تو انہی مردوں نے دین کی راہ میں رکاوٹیں بھی کھڑی کی ہیں. مثلا دنیا کا پہلا قتل قابیل نے کیا, وہ ایک مرد تھا. خدائی عذاب کو چیلنج کرنے والا کنعان نوح کا بیٹا ایک مرد تھا. موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش کرنے والا فرعون اور خدائی کا دعویٰ کرنے والا فرعون ایک مرد ہی تھا. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے والا نمرود وہ بھی ایک مرد تھا. عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب چڑھانے کی سازش تیار کرنے والا بادشاہ ایک مرد ہی تھا. ایک نبی سے علم حاصل کر کے پھر خود نبی کے مقابلے میں کھڑا ہو جانے والا بلم باعور موسیٰ علیہ السلام کا شاگرد ایک مرد ہی تھا. لوگوں کی دولت پہ قبضہ کر کے یہ کہنے والا کہ یہ دولت میری ہے, اس میں خدا کا یا موسیٰ کا کوئی حصہ نہیں, قارون ایک مرد ہی تھا. پھر موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں فقط 40 دن نہیں گزرے کہ اپنی نبوت کا اعلان کرنے والا اور بچڑے کو خدا بنانے والا سامری یہ بھی ایک مرد تھا. جبکہ ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ عورتوں نے انہی انبیاء اور آئمہ جو کہ خدا کے منتخب کردہ بندے تھے ان کی کس طرح مدد کی. یہ الگ بات کہ ان کی شہرت, ان کا چرچا اتنا نہیں ہو پایا, اور یہ انسان کی فطرت ہے, مردانگی کی غیرت ہے کہ کوئی بھی مرد پسند نہیں کرتا کہ اس کی گھر کی عورت کا نام باہر لیا جائے, محفل میں لیا جائے, چاہے وہ اچھے معنوں ہی میں کیوں لیا جائے, کیوں نہ لیا جائے. چنانچہ جب ہم جیسے افراد اپنی غیرت کے ہوتے ہوئے پسند نہیں کرتے کہ اپنی عورتوں کا نام باہر لیں, چاہے وہ اچھی صورت میں یا کسی کارنامے کی صورت میں ہو, تو پھر آئمہ اور معصومین اور انبیاء وہ کیسے پسند کر سکتے. لیکن پھر بھی اگر آپ تاریخ میں نگاہ ڈالیں, آدم علیہ السلام کو جنت مل جانے کے باوجود جو اداسی تھی, جو غم تھا, اس اداسی اور غم کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اگر کسی شریک حیات کا انتخاب کیا تو وہ ایک عورت تھی, جناب حوا علیہ السلام. کسی نبی کو نہیں بھیجا کہ تم آدم کی جو ہے وہ اداسی کو اور ان کی تنہائی کو دور کرو. پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے خلاف جو فرعون نے پوری کوشش کی قتل کرنے کی, تو موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم استداب سے بچانے والی آسیہ عورت ہی تھی. پھر جناب عیسیٰ علیہ السلام کی پرورش الزامات اور تہمتوں کی بوچھاڑ میں کرنے والی بی بی مریم ایک عورت تھی. پھر رسول جب غار حرا سے گھر تشریف لاتے اور ایک اضطراب کی کیفیت ہوتی ہے, اس وجہ سے نہیں کہ ان کو نبوت ملی, اس وجہ سے کہ اب جس نبوت کا ان کو اعزاز اس کائنات کی تخلیق سے پہلے مل چکا تھا, اس نبوت کے انجام دینے کا وقت آ گیا ہے. چاہے اسٹوڈنٹ کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو, لیکن جب پیپر ہاتھ میں آتا ہے تو وہ تھوڑا سا بے چین ہوتا ہے کہ اب مجھے وہ کارنامہ یا وہ کام کرنا ہے جس کا میں اتنے عرصے سے انتظار کر رہا تھا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ کی تسلی تشفی کے لیے اللہ تعالیٰ نے بی بی خدیجہ کو آگے بڑھایا. اگر وہ چاہتے تو یہی تمام رودات غار حرا کی مولا علی کو سنا دیتے, لیکن بی بی خدیجہ نے کس طرح کتنے خوبصورت الفاظ سے ان کی تسلی و تشفی کی کہ اللہ آپ کو مایوس نہیں کرے گا کیونکہ آپ نے ہمیشہ بے قصوں کی اور یتیموں کی اور غریبوں کی حمایت کی اور ان کی مدد کی ہے. اور یہی وہ تسلی ہے جو رسول اللہ کی زندگی کے ساتھ ساتھ چلتی رہی. دل یہ کہتا ہے کہ بی بی تنہائی میں یہ ضرور سوچتی ہوں گی کہ اب تک تو میں موجود ہوں لیکن اگر میں اس دنیا سے چلی گئی تو رسول اللہ کو تسلی دینے والا، تشفی دینے والا، ان کا غم بانٹنے والا کون ہوگا. تو کچھ بعید نہیں شک میں مادر سے آواز آتی ہوگی کہ اماں فکر نہ کرو، اگر میں اس دنیا میں آئی تو اس طرح آپ کے شوہر اپنے بابا کی خدمت کروں گی کہ لوگ مجھے ام ابیہا کہیں گے، یعنی اپنے باپ کی ماں. تو پھر ہم دیکھتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ بی بی کا ایک لقب جو ہے وہ محدثہ بھی ہے، یعنی کلام کرنے والی، گفتگو کرنے والی. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب بی بی اس دنیا میں تشریف لاتی ہیں تو وہ اپنے بابا کی اس طرح خدمت کرتی ہیں کہ گویا وہ ان کی بیٹی نہیں بلکہ ماں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ مولا علی کے آنے پر کھڑے نہیں ہوا کرتے تھے لیکن بی بی کے آنے پہ، اپنی بیٹی کے آنے پر کھڑے ہو جایا کرتے تھے. جو رسول کے پہلو میں بیٹھے اس کو صحابی کہتے ہیں، اور خود رسول جس کے پہلو میں بیٹھے اسے فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا. یہ ہے بی بی سیدہ کی، شہزادی کونین کی قدر و منزلت. بی بی کی شخصیت کے قریب قریب تاریخ میں جو ہمیں شخصیت نظر آتی ہے وہ جناب بی بی مریم سلام اللہ علیہ کی نظر آتی ہے. اور کچھ لوگ دھوکہ بھی کھا جاتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ایک سورہ، یعنی سورہ مریم جناب مریم کے لیے اتاری. سورہ کوثر اگر بی بی سیدہ کے لیے ہیں تو سورہ مریم، اور واضح طور پہ نام لے کے، کوئی لقب نہیں کیونکہ ڈبیٹ کی جائے اس میں، تو سورہ مریم 98 آیات پر مشتمل سورہ ہے. سورہ کوثر فقط 3 آیات پر. اب کہنے والے کہہ سکتے ہیں بھائی کہ بی بی کا مرتبہ مقام نعوذ باللہ کم ہوا کیونکہ 3 آیات پر مشتمل سورہ ہے اور ان کی جو ہے 98 آیات پہ. تو ہم کہیں گے تو اس طرح تو موسیٰ کا مرتبہ رسول سے زیادہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ پورے قرآن میں 134 مرتبہ 36 سوروں میں، اور رسول اللہ کا تذکرہ چند گنے چنے مقامات پر. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کوالٹی دیکھتا ہے، کوانٹیٹی نہیں دیکھتا. اسی لیے جب مشرکین مکہ کو اللہ تعالیٰ نے چیلنج دیا اور یہ کہا کہ تم کوئی ہماری طرح کی کوئی سورہ بنا کے لے آؤ، تو ان کو چاہیے تھا کہ 98 آیات پر مشتمل سورہ سورہ مریم پیش کر دیں، لیکن انہوں نے 3 آیات پر مشتمل سورہ کوثر پیش کیا. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ بی بی اتنی مختصر آیات پر مشتمل سورہ شان فضیلت میں ہونے کے باوجود بی بی مریم سے کہیں زیادہ ہے. اور یہ خود ایک طرح کا اشارہ ہے کہ بی بی کی عمر حیات، حیات مقدسہ فقط 18 سال تھی. اس 18 سال میں اپنے آپ کو سیدۃ النساء العالمین ثابت کرنا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے. اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی بی بی کو یہ جو ٹائٹل ہے یہ پہلے سے مل گیا تھا. یہ جتنے بھی القابات آپ کہتے ہیں کہ 9 القابات یا 30 القابات یا 300 القابات، تو یہ پہلے سے مل گئے تھے جب اللہ تعالیٰ نے شروع ہی سے ان کو مقدم اور افضل قرار دے دیا، تو اس میں کون سا ایسا کارنامہ ہوا. ہم یہ سمجھتے ہیں کسی کو افضل قرار دینے کے بعد اس کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. مثلاً کلاس میں 40 اسٹوڈنٹ ہیں، کوئی بھی اسٹوڈنٹ فرسٹ آ جاتا ہے، باقی لوگوں کو شرمندگی نہیں ہوتی. کیوں؟ کوئی ان سے باقاعدہ ایگریمنٹ نہیں کیا گیا تھا کہ آپ کو فرسٹ آنا ہے کسی. لیکن اگر 40 اسٹوڈنٹ میں کہہ دیا جائے کہ بھائی یہ بہترین اسٹوڈنٹ ہے اور یہی فرسٹ آئیں گے، اب اس اسٹوڈنٹ کے لیے لازم ہو جاتا ہے اپنی برتری کو ثابت کرنا. تو ہم جو کہتے ہیں کہ انبیاء کو انبیاء بنایا، ائمہ کو ائمہ بنایا، یا بی بی کو مقام و مرتبہ دیا، یہ اللہ کی طرف سے تھا، اس میں کون سی ایسی بڑی بڑی بات. اصل چیز ہے اس مقام و مرتبے کو ثابت کرنا، اور اتنا بڑا ٹائٹل کہ جس کو ثابت کرنے کے لیے واقعی ایک عمر چاہیے. اور دیکھیں مرد تو کسی طرح ثابت کر بھی سکتا ہے گھر سے نکل کر، لیکن یہاں پہ اپنی عفت، اپنی عزت، اپنی ناموس اور اپنے تقدس کو قائم رکھتے ہوئے تمام زمانے کی عورتوں کو، امام ششم، امام جعفر صادق علیہ السلام، کو جب اس آیت کی طرف توجہ دلائی گئی سورہ آل عمران آیت نمبر 42، ان اللہ اصطفا کے وطہرا کے وصطفا کے علی نساء العالمین، کہ اللہ تعالیٰ نے منتخب کر لیا اور پاک کر دیا اور منتخب کر لیا مریم کو تمام دنیا کی عورتوں پر، تو کیا بی بی تمام زمانے کی عورتوں پر فضیلت نہیں رکھتی، یا کیا دونوں برابر ہوئیں؟ تو امام نے بڑا اچھا جواب دیا کہ بی بی مریم اپنے زمانے کی عورتوں پر فضیلت رکھتی تھیں، جبکہ ہماری جدہ تمام زمانے کی تمام عورتوں پر فضیلت رکھتی تھیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جب کہا ان اللہ اصطفا کے وطہرا کے، تو طہارت کا لفظ ایک مرتبہ استعمال کیا، جبکہ آیت تطہیر میں اللہ تعالیٰ نے طہارت کا لفظ دو مرتبہ استعمال کیا۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، دو مرتبہ۔ دو مرتبہ طہارت، یعنی تاکید کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اہل بیت کو نجاست سے دور رکھے۔ اچھا، کچھ لوگ اس کا ترجمہ بعض اوقات جلد بازی میں غلط کر دیتے ہیں، دور کر دے۔ دور کر دے کا مطلب ہے نعوذ باللہ آپ نجس ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس نجاست کو دور کر دیا، نہیں، دور رکھا۔ جس طرح تم اب تک دور رہے ہو، اس طرح آئندہ بھی اللہ تعالیٰ تمہیں دور رکھے گا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بی بی مریم اپنے عبادت کے مقام پر تنہو تنہا ہوا کرتی تھیں، لیکن جبرائیل کا وہاں آنا جانا بلا اجازت تھا، اور بی بی سیدہ یہاں اپنے گھر والوں کے ساتھ ہوا کرتی تھی اور جبرائیل اجازت لے کر آیا کرتی تھی۔ بی بی مریم نے فقط ایک معصوم کی پرورش کی، اور یہاں پر بی بی سیدہ نے دو معصوم بلکہ اس کے بعد ان کی نسلوں کی بھی پرورش آبی نے کی۔ جبھی امام فرماتے ہیں کہ ہم تم پر حجت ہیں اور ہم پر ہماری جدہ حجت ہے، اور صرف اولاد نہیں، شوہر بھی معصوم، باپ بھی معصوم۔ مریم از یک نسبت، مریم از یک نسبت زہرا عزیز، سے از نسبت حضرت زہرا عزیز، یعنی مریم فقط ایک نسبت جناب مریم کے حوالے سے اللہ کی طرف یا لوگوں میں مقدم ہے، اور یہاں پر بی بی زہرا تین حوالے سے، یعنی شوہر بھی معصوم، باپ بھی معصوم اور اولاد بھی معصوم۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جناب عیسیٰ معصوم تو ہیں لیکن ان کو شہادت نہیں ملی، جبکہ یہاں پر جتنے افراد گزرے ہیں آپ کے اولاد میں، تمام کے تمام کے، جن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ ما منا الا مقتول او مسموم، کہ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں کہ جس کو یا تو قتل کیا جائے گا یا زہر دیا جائے گا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں روایتوں میں آتا ہے کہ جب ظہور امام زمانہ عجل اللہ اور عیسیٰ علیہ السلام کا جب نزول ہوگا، تو عیسیٰ علیہ السلام جناب زہرا کے بیٹے کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ تو یہاں سے یہ بات ثابت ہوئی کہ جناب زہرا جناب مریم سے کہیں زیادہ بلند و بالا ہیں۔ درود پڑھ دے محمد والے محمد۔ دیکھیں، اغیار میں اپنی ترجیح، اپنی برتری، اپنی فوقیت کو ثابت کرنا آسان کام ہے، لیکن خود اپنے ہی لوگوں میں جہاں پہ رسول اللہ جیسی شخصیت ہو، جہاں پہ جناب علی مرتضیٰ جیسی شخصیت ہو، وہاں پہ اپنی برتری کو کیسے ثابت کیا جائے؟ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان پنجتن میں جناب سیدہ کو کیا حیثیت دی کہ جب تمام لوگ چادر تطہیر میں آ جاتے ہیں۔ اچھا، یہ بھی یاد رہے کہ رسول اللہ معصوم تھے اور رہیں گے، آیت تطہیر سے پہلے بھی معصوم تھے، اسی طرح جناب علی مرتضیٰ آیت تطہیر سے پہلے بھی معصوم تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آیت تطہیر اس وقت تک نہیں اتاری کہ جب یہ تمام، یعنی چاروں افراد، جناب زہرا کی چادر کے نیچے نہیں آ گئے۔
محمد والے محمد
یعنی ان کی طہارت کی سند اس وقت پیش کی. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ بیٹا آپ جو ہے سب سے اچھے اسٹوڈنٹ ہو لیکن آپ کو امتحان دے کے ثابت کرنا پڑے گا, آپ فلاں جگہ آ جائیں فلاں جگہ امتحان دیں. تو گویا ان چاروں نے چادر تطہیر میں آئے کے اس بات کی گواہی دی کہ ہم اللہ کی طرف سے پاک و پاکیزہ اور طہارت یافتہ لوگ ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے آیت تطہیر اس وقت تک نہیں اتاری جب یہ لوگ آیت تطہیر میں. اب اس کے بعد اگر فرشتے پوچھتے ہیں اللہ سے کہ یہ کون لوگ ہیں, تو چاہیے تو یہ تھا کہ سب سے اہم شخصیت رحمت للعالمین سے تعارف شروع کیا جاتا کہ بھئی یہ رسول ہیں, یہ ان کے داماد ہیں یا امزاد ہیں, یہ ان کی بیٹی, یہ ان کے نواسے ہیں, یا یہ علی مرتضیٰ ہیں, یہ ان کی زوجہ, یہ ان کے بابا, لیکن یہ ان کی اولاد. لیکن تعارف کس طرح شروع کیا گیا, ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا, کہ وہ فاطمہ ہیں, وہ ان کے والد ہیں, وہ ان کے شوہر ہیں اور وہ ان کے بیٹے ہیں, کہ درود پڑھ دے محمد والے پر. اور جہاں پہ جب یہ ہم حدیث سنتے ہیں کہ ہم تمام لوگوں پر حجت ہیں اور جناب زہرا ہماری جدہ ہم پر حجت ہے, تو یقیناً ایسا ہی ہے کہ جناب زہرا کی شخصیت میں اللہ تعالیٰ نے تمام آئمہ کو ملفوف کر دیا ہے, بند کر دیا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ 14 معصومین میں 13 معصوم مرد ہیں اور 1 معصومہ عورت ہے. تو یہاں یہی بات آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنی جلالی صفات کو تقسیم کیا تو کوئی ایک شخصیت نظر نہیں آئی جس میں تمام صفات سموئی جا سکتی ہوں. چنانچہ 13 معصوم مردوں کا انتخاب کیا گیا, لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اپنی جمالی صفات کا انتخاب کرنا چاہا تو دنیا میں فقط ایک شخصیت نظر آ گئی کہ جس میں تمام جمالی صفات سموئی جا سکتی ہیں. جب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ جناب زہرا نے نہ صرف اپنے اندر جمالی صفات کو سمویا بلکہ بوقت ضرورت ہر امام کی صفات کو آشکار کیا. چنانچہ جب زہرا بولتی تھی تو لگتا تھا کہ علی مرتضیٰ بول رہے ہیں, جب وہ خاموش ہو جاتی تھی تو لگتا ہے کہ امام حسن مصطفیٰ کھڑے ہوئے ہیں, اور جب وہ کھڑی ہو جاتی تھی لگتا تھا کہ حسینی کردار سامنے آ گیا ہے, جب مصلی عبادت پہ جایا کرتی تھی لگتا کہ امام زین العابدین بیٹھے ہوئے ہیں, جب علم کے موتی بکھیرا کرتی تھی تو لگتا تھا کہ امام باقر بول رہے ہیں, اور جب وہ صداقت اور گواہی دینے کے لیے میدان میں آتی تو لگتا تھا کہ امام جابر صادق موجود ہیں, اور جب غصے کی حالت میں ہوتی اور اپنے غصے کو کنٹرول کرتی لگتا تھا کہ امام موسیٰ کاظم کھڑے ہوئے ہیں, اور جب اللہ کی مشیت کے آگے تسلیم و رضا کا پیکر بن جاتی تو لگتا تھا کہ امام علی رضا کھڑے ہوئے ہیں, جب تقوی اختیار کرتی تو لگتا امام تقی موجود ہیں, اور جب طہارت کا اظہار کرتی تو امام نقی نظر آتی, اور جب جلال و عسکریت ان کے چہرے پہ چاہتا ان کی شخصیت میں مجسم ہوتا تو لگتا تھا کہ امام حسن عسکری کھڑے ہیں, اور جب ہدایت دینے پر آتی تو لگتا تھا کہ امام زمانہ امام مہدی عجل اللہ تعالی. دیکھیے اپنے لوگوں میں انسان کمفرٹیبل محسوس کرتا ہے, اپنے لوگوں میں انسان راحت محسوس کرتا ہے, اور خصوصی طور پہ ایک عورت اپنے گھر میں, یعنی بے عورت اللہ تعالیٰ کو کب پسند آتی ہے, جب اپنے گھر میں اندر کے کمرے میں نماز پڑھ رہی ہے. تب آپ دیکھ لیجئے کہ جب زہرا اپنے دشمن کے مقابلے میں آتی تھی تو وہ حق و باطل کا میزان بن جایا کرتی تھی. جب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ موبائلہ جناب زہرا کے بغیر مکمل نہیں ہوا, جہاں جناب زہرا نے مباہلے میں رسالت کی گواہی دی وہیں جناب زہرا نے فدق میں امامت کی گواہی. لیکن اس سے پہلے علامہ مجلسی نے ایک روایت حیات القلوب میں نقل کی ہے, اس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا کہ جہاں انبیاء کے ماننے والے ہوا کرتے تھے وہیں انبیاء کے دشمن بھی ہوا کرتے تھے, لیکن خصوصی طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ نبی کے جانے کے بعد لوگوں نے اس یا نبی کی غیر موجودگی میں اس نبی کی تعلیمات میں فتنے پیدا کیے ہیں تاکہ دین بظاہر تو دین نظر آئے لیکن اندرونی طور پر اس کو اغوا کیا جا چکا ہو, اس میں اپنے نفس کی ملما کاری کی جا چکی ہو. تو علامہ مجلسی لکھتے ہیں جب وہ سامری کا تذکرہ کر رہے تھے تو کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کے ساتھ دو شیطان رکھے کہ جو اس کے جانے کے بعد دین میں نت نئی بدعتیں اور گمراہیاں ایجاد کرتے اور لوگوں کو اس دین کی طرف بلاتے جو انہوں نے منصوبہ بندی کے تحت تیار کیا ہوا تھا. تو نوح علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ نوح علیہ السلام کے ساتھ جو دو شیطان ہوا کرتے تھے, ایک تو فنتینوس اور حزام. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے ان کے ساتھ جو دو شیطان ہوا کرتے تھے وہ ایک تو کمین اور ایک ردام. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک سامری اور مراقبہ, میم رے عین قاف بے الف. اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو شیطان ہوا کرتے تھے مولوس اور مریسان. تو آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ ہر نبی کے بعد دو شیطانوں نے کچھ اس طرح کی منصوبہ بندی اور پلاٹنگ کی کہ دین کچھ کا کچھ ہو گیا. ایک شخص نے یعقوب علیہ السلام کی قبر مبارک کی زیارت کی, وہاں آس پاس اور قبریں بھی دیکھی, تو کسی سے پوچھا یہ کس کی قبریں ہیں, کہلیں گے یہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کی قبریں ہیں. تو اس نے عالم الدین سے سوال کیا یہ کیا عجیب بات ہے, نبی کی قبر کے ساتھ نبی کے دشمنوں کی قبریں؟ تو عالم الدین نے کہا کہ تاکہ لوگ تولا اور تبرہ ایک ساتھ کریں, یہ نہیں کہ تولا اور محبت کا اظہار تو کریں نبی سے اور اس کے دشمنوں پہ تبرہ کرنا بھول جائیں, بلکہ ہمارے ہاں کلمہ لا الہ الا اللہ شروع ہی تبرے سے ہوتا ہے, یعنی کوئی اللہ نہیں, کوئی خدا نہیں سوائے اللہ کے. اور اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ جب تبرہ کر کے اپنے اندر موجود نجس خداؤں کو اپنے دل سے نہیں نکالیں گے, اصل خدا آپ کے دل میں نہیں داخل ہوگا. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کسی نے بڑا خوب کہا کہ نہ صرف تولا تبرہ آسان ہو جائے بلکہ اگر اللہ تعالیٰ قیامت میں نبی سے پوچھے تمہارے دشمن کون, تو نبی کو پوری دنیا کی خاک چھاننا نہ پڑے, اپنے ہی سامنے موجود قبروں کو دیکھ کے کہہ دیں کہ یہ کہتے ہیں. کہ ایک دفعہ حضرت عباس مولا کے بہترین شاگرد مفسر قرآن جن کی تفاسیر اور روایات جو ہے میں ہمیں جا بجا قرآن کی تفاسیروں میں نظر آتی ہے, ایک دفعہ رات کے وقت انہوں نے کہا کہ میں نماز شب پڑھوں اور خود مسجد نبوی میں جا کے پڑھوں تو زیادہ بہتر ہے. تو فجر سے پہلے مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ مولا علی وہاں پہ اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز میں مصروف ہے. تو جناب عباس خاموش سے جا کے ان کے ساتھ بیٹھ گئے اور بغور ان کی حرکات و سکنات اور ان کے الفاظ کو سننے لگے تاکہ پتہ چلے کہ مولا کیا پڑھ رہے ہیں, میں بھی پڑھوں. تو حضرت عباس نے دیکھا کہ کوئی دعا پڑھ رہے ہیں, کسی پہ سب و شتم کر رہے ہیں, لیکن یہ دعا ان کو نامانوس لگی, کبھی انہوں نے اس دعا کو نہیں سنا تھا. جب مولا نے دعا ختم کر لی, اچھا یہ روایت جو ہے آپ کو بحار الانوار جلد نمبر 82 صفحہ نمبر 260 میں مل جائے گی, مستدرک جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 405 میں مل جائے گی, مصباح الکافی میں یہ روایت صفحہ نمبر 452 میں مل جائے گی. تو مولا سے پوچھا کہ یہ جو آپ نے روایت پر یہ دعا جو پڑھی ہے یہ میں نے کبھی سنی نہیں. تو مولا نے اس دعا کی پہلے فضیلت بیان کی اور پھر تعلیم دی. فضیلت بیان کرتے ہوئے کہا کہ یہ دعا پڑھنے والا, یعنی جو شخص اس دعا کو ایک مرتبہ پڑھے, اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ اس نے رسول اللہ کے ساتھ جنگ بدر میں, احد میں, حنین میں, تبوک میں سینہ بسینہ لڑائی کی اور ان کے ساتھ 1000 تیر چلائے اور پھر ان کے سامنے اپنے لہو میں لت پت ہو کر جامع شہادت نوش فرمایا. اس دعا کو پڑھنے والے کی مثال ایسی ہے کہ جس نے 1000 حج کیے, 1000 عمرے کیے اور 1000 مسلسل روزے رکھے. اس دعا کو پڑھنے والے کی مثال ایسی ہے کہ جو روزے قیامت ہم اہل بیت کے ساتھ محشور ہوگا اور اس کے تمام گناہ معاف کیے جا چکے ہوں گے, اس حالت میں محشور ہوگا. چاہے اس کے گناہ آسمانوں میں موجود ستاروں کے برابر, چاہے اس کے گناہ صحرا میں موجود ذروں کے برابر, چاہے اس کے گناہ درختوں پر موجود پتوں کے برابر ہی گناہ. جب یہ شخص قبر میں جائے گا تو فشار قبر یعنی عذاب قبر سے محفوظ رہے گا, اور اس کے اور جنت کے درمیان ایک دروازہ کھول دیا جائے گا کہ جہاں سے وہ جنت میں ڈائریکٹ داخل ہو جائے گا. آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ ٹریولنگ کرتے ہیں, پہلے زمانے میں آپ ایئرپورٹ پہ ہوتے تھے, پھر ایک بس آتی تھی, پھر وہ بس آپ کو لے کے جاتی تھی, تو تھوڑی سی دیر کے لیے فرض کر لیں اگر بہت زیادہ سردی ہے تو آپ کو پہننا پڑتا تھا. تو آج کل ٹنل سسٹم آ گیا ہے, کیا آپ ایئرپورٹ پہ موجود ہیں, فلاں ٹنل پہ چلے جائیں, آپ اس ٹنل سے گزرتے ہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ باہر کا ویدر کیسا ہے. جب تھوڑی دیر کے بعد آپ آنکھ کھولتے ہیں تو پتہ چلا کہ آپ ایروپلین میں موجود ہیں. تو بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ اس دعا کو پڑھنے والے کے لیے قبر میں ایک ٹنل کھول دے گا, ایک دروازہ کھول دے گا کہ جس دروازے سے وہ قبر میں ہوتے ہوئے جنت کا نظارہ بھی کرے گا اور جیسی روزے محشر آئے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. اس کے علاوہ اگر کوئی شخص کسی پریشانی میں مبتلا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں کوئی وظیفہ پڑھوں جس کی وجہ سے یہ پریشانی دور ہو جائے, تو اس دعا کو پڑھ کے وہ پریشانی دور ہو سکتی ہے. اگر کسی کام کی منت کے لیے کہ میرا یہ کام ہو جائے مثلا, تو اس کام کے لیے اگر یہ دعا پڑھے گا تو وہ کام ہو جائے گا. اس دعا کا نام ہے دعائے سنم ہائے قریش, کہ جس میں بی بی کے دشمنوں کا تذکرہ, ان کی خصوصیات اور رضائل کا تذکرہ, کہ جس کو پڑھ کر آپ کو اہل بیت کی معرفت تو ہونی چاہیے لیکن اہل بیت کے دشمنوں کی معرفت نہ ہو تو خود اہل بیت کی معرفت نہیں. تو اس مجلس کے بعد دعائے سلام ہائے قریش آپ کو تقسیم کی جائے گی. چند منٹ کی دعا ہے, کم از کم ایک مرتبہ یا ہفتے میں ایک مرتبہ یا سال میں ایک مرتبہ ضرور پڑھیں, ترجمے کے ساتھ پڑھیں, تاکہ بی بی اور اہل بیت کی معرفت کے ساتھ ساتھ ان کے دشمنوں کی بھی معرفت ہو. ایک درود پڑھ دیں محمد والے بھائی. اللہ تعالیٰ سورہ احزاب آیت نمبر 57 میں فرماتا ہے, ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لہم عذابا مہینا. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ, کہ جن لوگوں نے اللہ کو اور اس کے رسول کو ناراض کیا, لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ, ان لوگوں پر اللہ کی لعنت دنیا میں بھی اور آخرت میں, وأعد لہم عذابا مہینا, اور ان کے لیے رسوا کرنے والا عظیم عذاب ہے. دیکھیں ناراضگی کا لفظ بہت مختصر سا ہے لیکن جب بات اللہ کی ناراضگی کا آ جائے تو یہ بہت بڑا لفظ بن جاتا ہے. یعنی اللہ کے ناراض ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سب کچھ آپ کے ہاتھ سے گیا. کوئی بھی ناراض ہو جائے تو ایک چانس ہوتا ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ شاید اس کے دل میں میرے لیے کچھ محبت ڈال دے, رحم ڈال دے, ہمدردی ڈال دے, لیکن اللہ تعالیٰ نے صاف فیصلہ کر دیا اور خود رسول نے کہہ دیا ہے کہ فاطمہ تو بضعت منی من اذاها فقد اذاني, کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا, اور جس نے مجھے ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا, جس نے اللہ کو ناراض کیا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اب اس کی کریٹیکلٹی, کریڈیبلٹی اور نزاکت کو سمجھنے کے لیے چھوٹا سا واقعہ آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کتنا زیادہ باریک بین ہے کہ جن باتوں کو, جن چیزوں کو ہم سرسری طور پہ پڑھ جاتے ہیں یا سن کر ایک کان سے دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ کتنی پکڑ کرتا ہے. اگر اس کے کسی پسندیدہ بندے کی ناراضگی یا رنجیدگی کا کوئی چیز سبب بن جائے, کہتے ہیں کہ رسول کے زمانے میں ایک شخص آیا جس نے چوری کی تھی, رسول اللہ کے سامنے پیش کیا گیا, رسول اللہ نے جب دیکھا کہ چوری ثابت ہو گئی ہے تو کہا اس کے ہاتھ کاٹ دو. تو اس شخص نے کہا رسول اللہ آپ ہی تو وہ ہیں کہ جنہوں نے ان ہاتھوں کو آگے بڑھانے کا حکم دیا تھا, اب آپ ہی ان ہاتھوں کو کاٹنے کا حکم دے رہے ہیں. دیکھیں کتنی نفسیاتی اس نے جو ہے وہ چال چلی کہ ان ہاتھوں کو میں نے بڑھایا تھا کہ اسلام کو مضبوط کروں, اب آپ ان ہاتھوں کو کاٹ رہے ہیں. رسول اللہ نے کہا لو ابنتی فاطمہ, اگر لو کانت ابنتی فاطمہ, اگر اس تیری جگہ میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا. اب آپ دیکھیے کہاں چوری کہاں جناب زہرا. دل میں ایک خیال آ کے گزر جاتا ہوگا نا کہ بابا کیا مثال دینے کے لیے میں ہی مل گئی تھی, لیکن کیا کریں اس سے کوئی بڑی مثال دی نہیں جا سکتی تھی کہ رسول کو سب سے عزیز کون تھا, اپنی بیٹی, کہ بابا کیا میں ہی مل گئی تھی. دل میں خیال تو آیا ہوگا, آپ اپنے بچوں میں اگر کسی کو ڈانٹ لگائیں اور سب سے بہترین بچے کو بلائیں کہ دیکھو بیٹا اگر تم نے بھی شیطانی کی تو میں تمہیں بھی سزا دوں گا, تو وہ یہی دل میں سوچے گا بابا میں نے کب شیطانی کی, کب میں نافرمانی کی, کب میں نے روح گردانی کی, میں نے ہمیشہ دوڑ کے آپ کا کام کیا. تو جناب سیدہ کے دل میں کیا نہیں آتا ہوگا کہ میں نے کب کوئی اللہ کی چھوٹی سی چھوٹی نافرمانی ہو کی ہو کہ آپ نے چوری کی مثال مجھ پر دے کے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اگر فاطمہ میری بیٹی بھی ہوتی تو میں ہاتھ کاٹ دیتا. اب اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حال جانتا ہے, جناب زہرا کی دل کی رنجیدگی کو پڑھ لیا تو فوراً یہ کہا کہ اس کی رنجیدگی کو دور کرنے کے لیے مجھے اسے خوش کرنا ہے. تو کیا کہا, سورہ زمر آیت نمبر 65 فوراً نازل کی, رسول اللہ کو مخاطب کر کے رسول اللہ نے کہا, اللہ تعالیٰ نے کہا لئن اشرکت لیحبطن عملک, اے رسول اگر تم نے بھی شرک کیا تو میں تمہارے اعمال بھی حبط کر دوں گا. کہاں رسول کہاں شرک. اب رسول اللہ کے دل کو رنجیدگی ہوئی, کیا اللہ کو میں ہی ملا تھا اس مثال کو دینے کے لیے کہ میں شرک کروں, لیکن کیا کریں رسول سے بہترین کوئی مثال تھی نہیں, یعنی رسول سے بہتر کس نے توحید کو سمجھا, مجھ کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے رسول کے اور علی کے, تو رسول سے بہتر کس نے, تو رسول کے علاوہ کوئی مثال ہی نہیں تھی. دوسرا یہ کہ فاطمہ کو خوش کرنا تھا جو ابھی رنجیدہ ہوئی ہے, کہ جب اللہ بابا کی مثال دے سکتا ہے شرک کے ضمن میں تو بابا میری مثال کیوں نہیں دے سکتے چوری کے ضمن میں. لیکن بہرحال رسول اللہ کے دل کو رنجیدگی تو ہوئی نا. اب اللہ تعالیٰ کو زہرا کی رنجیدگی بھی پسند نہیں, رسول کی رنجیدگی بھی پسند نہیں. اب رسول سے کسی بڑی شخصیت کو ناراض کرنا ہے, لیکن کس کو ناراض کرے گا, مخلوقات میں کوئی ایسی مخلوق ہی نہیں جو رسول سے زیادہ افضلیت فوقیت اور برتری رکھتی ہو. اب خود خالق کائنات رہ گیا, اس کو ہی یعنی خود اپنے آپ کو ہی ناراض کرنے کی باری تھی. اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 22 اتار کے فرماتا ہے لو کانا فیہما آلہتن الا اللہ لفسدتا, اگر اس کائنات میں ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو یہ کائنات میں فساد برپا ہو جاتا. تو اللہ تعالیٰ نے شرک کی مثال دینا گوارا کیا, اپنے آپ کو ناراض کرنا گوارا کیا, لیکن رسول کی رنجیدگی کو دور کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے فاطمہ کی رنجیدگی کو دور کرنے کے لیے رسول کو رنجیدہ کیا, اور رسول کی رنجیدگی کو دور کرنے کے لیے خود اپنے آپ کو رنجیدہ کیا. ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد. یہی وجہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ رسول کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے لو کانا لما خلقت الافلاک, کہ اے رسول اگر تم نہ ہوتے تو میں پوری کائنات تخلیق نہ کرتا. پھر علی کو دیکھ کے فرمایا لولا علی لما خلقتک, اگر علی نہ ہوتے تو اے رسول میں تمہیں تخلیق نہ کرتا. پھر جناب سیدہ کو دیکھ کے فرمایا لولا فاطمہ لما خلقتکما, اگر فاطمہ نہ ہوتی تو میں تم دونوں کو تخلیق نہ کرتا. اور یہاں یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ اگر رسول نہ ہوتے تو کائنات تخلیق نہ ہوتی. کیوں کہ کائنات کمتر چیز ہے, رسول افضل ہے. لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ اگر علی نہ ہوتے تو رسول نہ ہوتے, رسول کو تخلیق نہ کرتا. تو علماء عالم اس بات میں فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ کو آپ رحمت للعالمین اور افضل ترین نبی کہہ رہے ہیں تو اس کا ثبوت کیا ہے؟ اس کا ثبوت یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے علی جیسی شخصیت بنائی. تو کمال نبوت اس وقت تک ثابت نہیں ہوگی جب تک کمال عبدیت نہیں ثابت ہوگی. ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ بہترین استاد ہے, بھئی اس کی مثال یہ ان کا بہترین شاگرد, بھئی یہ بہترین شاعر ہے, بھئی اس کی مثال بہترین کلام, بھئی یہ بہترین سائنسدان ہے, اس کی ثبوت, اس کی شہادت, یہ ان کی بہترین ایجاد ہے. تو رسول اللہ نے اگر اپنے آپ کو نبی, بہترین نبی ثابت کرنا ہے تو بہترین شاگرد پیش کرنا ہوگا, اور بہترین شاگرد علی سے بہتر کیا ہو سکتا ہے. اور پھر جب علی کو کہا گیا کہ کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے, تو آپ اندازہ لگا لیجئے جس کا ایمان خود 50% زہرا کا مرہون منت ہو تو اس کا کیا مقام ہوگا کہ تم شادی کرو اور تمہارا نصف دین مکمل ہو گیا, اب باقی نصف دین کی تم فکر کرو. ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد. اچھا یہاں پر آ کر پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ یہ تمام ٹائٹلز اور یہ تمام القابات اللہ تعالیٰ کے دیے میں ہیں, کوئی ایسی چیز جس کو ہم دیکھ کے کہہ سکے کہ ہاں بھائی واقعی انہوں نے اس کو ثابت کیا. دیکھیں امام خمینی نے بڑا اچھا جملہ فرمایا ہے کہ اسلام نے عورت کو شیعیت سے نکال کر شخصیت میں تبدیل کر دیا. پہلے عورت بھیڑ بکریوں کی طرح ہوا کرتی تھی. آج کل کی وومن رائٹس کی دلدادہ خواتین یہ بھول جاتی ہیں کہ پہلے بھیڑ بکری تھی, اسلام نے اس کو ووٹ کا حق دیا ہے, جس ووٹ کے حق کو امریکہ نے 1800 میں تسلیم کیا ہے. اس ووٹ دینا کا حق اسلام نے 1400 پہلے تسلیم کر لیا. بیٹی کی صورت میں, زوجہ کی صورت میں, ماں کی صورت میں جو مقام و مرتبہ دیا ہے اس کو دیکھ کے مرد بھی گھبرا جاتا ہے اور گھر کی عورت سے کہتا ہے کہ تم ہی اس بیٹے کو سمجھاؤ, تمہاری ناراضگی کیسے ڈرتا ہے, میری تو یہ بات نہیں مانتا. تو ہم دیکھتے ہیں بطور بیٹی جناب زہرا نے کس طرح اپنے کردار کو اس دنیا میں پیش کیا, کس طرح وہ ہمارے لیے, ہماری بچیوں کے لیے اسوہ نمونہ ہے. جب بی بی خدیجہ کا انتقال ہونے لگتا ہے تو وہ جناب زہرا کو اپنے پاس بلاتی ہیں, فقط 5 ان کی عمر ہوتی ہے, اور کہتی ہیں کہ میرے بعد تمہیں اس گھر کا خیال رکھنا ہے. تو آپ اندازہ لگا لیجئے 5 کی بچی تو اسکول بھی نہیں جاتی, کلاس 1 میں نہیں ہوتی, 5 کی بچی, اور اس 5 کی بچی نے اس طرح اپنے بابا کی خدمت کی کہ ام ابیہا کہلائی. دیکھیں گھر میں خدمت کرنا کوئی ایسا بڑا کام نہیں, جسے کہتے ہیں نا کہ جب عورت وہ کام کرے کہ جو اس کے لیے سزاوار نہیں, جو اس کا مقام و مرتبہ نہیں, یعنی احسان کی منزل پر پہنچے, تو ہم کہیں گے واقعی تم نے تو وہ کام کر دکھایا کہ جس کی ہم توقع نہیں کر رہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ مشرکین مکہ جب رسول اللہ کو ستاتے ہیں اور سجدے کی حالت میں اوجھڑی ڈال دیتے ہیں تو وہاں پہ اصحاب موجود ہیں, کسی کی ہمت نہیں ہو رہی کہ ابو لہب, ابو جہل, ابو سفیان کے سامنے کھڑے ہو کر رسول اللہ کی مدد کر سکے. اس وقت جب کوئی خبر دیتا ہے بی بی کو کہ تمہارے بابا کے پشت پر سجدے کے دوران کسی نے اوجھڑی ڈال دی ہے, تو وہ گھبرائی نہیں, روئی نہیں, فوراً بھاگتے ہوئے گئی, اوجھڑی کو اپنے بابا کے پشت سے, سر سے ہٹایا ہے, گھر لے کر آئی ہیں اور اپنے بابا کا سر دھلایا ہے جیسے کوئی ماں اپنے بچے کا سر دھلاتی ہے. یہ 5 کی عمر میں بی بی کا جسے کہتے ہیں کہ بہادری اور جگرا تھا کہ جس میں کفار مکہ مشرکین مکہ, دیکھیں اپنے محلے میں چلنا پھرنا تو پھر بھی سمجھ میں آتا ہے, لیکن میدان جنگ میں بی بی کے پاس کسی نے آٹا بھیجا, روٹی پکائی, یہ خیال نہیں کیا کہ حالت جنگ ہے, جنگ خندق ہو رہی تھی, اسی حالت میں 3 لے کر رسول اللہ کے پاس پہنچ گئی کہ بڑے دنوں کے بعد آٹا آیا تھا, میں نے کہا روٹی بناؤں اور آپ کو کھلاؤں میدان جنگ میں. اور رسول کہتے ہیں بی بی بیٹی تم نے بہت اچھا کیا, میں نے 3 سے کچھ کھایا نہیں پیٹ بھر کے. تو میدان جنگ میں ایک بچی اپنی بچیوں کو یہ تعلیم دیجئے کہ بی بی سیدہ جب میدان جنگ جا سکتی ہے روٹی پکانے کے لیے, تمہیں تو ہم گھر میں روٹیاں پکا کر کھلانے کا کہہ رہے ہیں. آج کل کی بچیاں 18 سال کی ہو جاتی ہیں, یعنی وہ عمر کہ جب بی بی اس دنیا سے رخصت ہو گئی اور بڑے فخر سے کہتی ہے کہ بھی مجھے روٹی پکانا نہیں آتی, میں تو بڑی مصروف ہوں, میری امی جو ہے مجھے گھر میں نہیں گھسنے کچن میں نہیں گھسنے دیتی. تو فخر سے بیان کیا جاتا ہے. فیس بک پہ لڑکیاں اکثر لکھتی ہیں, جب پوچھتی ہیں کہ آپ کیا کرتی ہیں تو لڑکیاں کہتی ہیں آئی ایم اے پرنسس اینڈ پرنسس ڈز ناٹ ڈو اینی ورک, میں تو شہزادی ہوں اور شہزادی کوئی کام تھوڑی کرتی ہے. تو یہ فخر نہیں ہے, یہ پشیمانی اور شرمندگی کی بات ہے. اسی طرح بچیوں کو جب شادی کر کے رخصت کیا جاتا ہے, پہلے کیا کہا کرتے تھے کہ بیٹا تمہاری ڈولی جا رہی ہے, اب اس گھر سے میت ہی آئے گی. پہلے کہا کیا کہا جاتا تھا کہ اگر شوہر کے ساتھ آؤ گی تو دودھ کا گلاس پیش کریں گے اور اکیلے آؤ گی تو پانی کو بھی نہیں پوچھیں گے. اور آج بیٹی کو ہم رخصت کرتے ہیں کہ بھائی اپنے کام سے کام رکھنا اور اپنی چیزیں سنبھال کے رکھنا, اپنا کھانا پینا اپنے حساب سے کرنا, ادھر ادھر توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی مسئلہ ہو تو فون کر دینا, تم ہم پہ بھاری نہیں ہو, ایک روٹی ہم تمہیں بھی کھلا دیں گے. یعنی آپ پہلے سے تیار کر کے, پہلے دیکھیں لڑکوں کو کہا جاتا تھا کہ تم اپنے پیروں پہ کھڑے ہو گے تو تمہاری شادی کریں گے, آج لڑکیوں کو کہا جاتا ہے کہ تم اپنی پیروں پہ کھڑے ہو جاؤ, کیوں, کل کلاں کو اگر کچھ ہو گیا تو دبنے کی ضرورت نہیں ہے. پہلے لڑکیوں کو پڑھایا جاتا تھا کہ اپنے شوہر کی معاونت کرے گی, آج لڑکیوں کو پڑھایا جاتا ہے کہ اگر کچھ معاملہ ہو گیا تو تم تیار رہنا, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, تمہاری تعلیم اسی لیے تمہارے ساتھ رخصت کی جا رہی ہے, جہیز میں یہ ڈگری دی جا رہی ہے تاکہ کوئی مسئلہ ہو تو بڑے آرام سے. ڈراموں میں جو آج کل جسے کہتے ہیں کہ طلاقوں کی شرحیں جس طرح فلمایا جا رہا ہے, اس سے اور ایک انکریجمنٹ, پہلے مرد طلاق کے بہانے ڈھونڈتے تھے اب عورتیں ڈھونڈتی ہیں. چنانچہ اب ڈراموں میں ایک نیا ٹرینڈ شروع ہوا ہے کہ شادی کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے, شادی کریں گے تو طلاق ہو جائے گی, تو اب یہ نیا ٹرینڈ فلوٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو خدا را اپنی بچیوں کو پڑھائیں, ہنر سکھائیں, اس لیے کہ اپنے شوہر کے ہاتھ مضبوط کریں. یہاں تو ایک لسٹ بنا دی جاتی ہے اور یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ ہم اپنی بچی کو اس لیے پیمپر کر رہے ہیں, کچھ پتہ نہیں اس کو کیسا سسرال ملے, یعنی ابھی سے ڈرا دیا جاتا ہے, اتنے ناز و نخروں سے اس کو پالا جاتا ہے کہ جب وہ شوہر کے گھر جاتی ہے تو کچھ نہ کچھ اونچ نیچ تو ہو ہی جاتی ہے. اب جناب زہرا کو دیکھ لیں کہ ہم کہتے ہیں کہ علی بڑے سخی تھے, علی بڑے سخی تھے, یہ جناب زہرا کی قناعت تھی جس نے علی کو سخی بنایا. آپ نے دیکھا انار والا واقعہ کتنی مرتبہ آپ نے سنا ہے, یہ بیوی کا چپ رہنا تھا کہ بابا نے مجھے منع کیا ہے کہ علی سے کچھ نہیں مانگنا, کہ اگر وہ کچھ نہ کر سکے تو شرمندہ ہوں گے, ان کو حسن و ملال ہوگا. کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو پیٹ بھر کے روٹی خیبر کی جنگ میں ملے گی, اور آپ کو معلوم ہے کہ عرب میں یہ اصول تھا کہ جو شخص جتنے زیادہ کارنامے انجام دیتا تھا جنگ میں, قتل کرتا تھا کفار کو, اسی حساب سے مال غنیمت ملتا تھا. اب آپ مجھے بتائیے مسلمانوں میں سب سے زیادہ مال غنیمت کس کو ملا کرتا ہوگا؟ بدر میں 70 کافر میں سے 35 کافر مولا نے مارے, احد میں جب سچا سب چلے گئے تو مولا علی کھڑے رہے, خندق میں عمر بن مقدبت کے سامنے جب انڈر پریشر آ گئے تو مولا علی کھڑے ہوئے, خیبر میں علم دینے کے قابل علی کو سمجھا گیا. تو کہتے ہیں کہ علی کو کثیر یہودی اس زمانے سے امیر ترین قوم تھے, تو انہوں نے تمام مال و دولت ان 7 قلعوں میں جمع کر دی تھی, خیبر کے قلعوں میں. جو آپ مدینے جائیں, جب کہا گیا کہ ابھی آپ کو جانا ہے خیبر تو آپ لوگ 60-60 ریال جمع کرا دیں, تو علی کے خیبر کے قصوں پر یا علی مدد کہنے والے خاموش ہو گئے کہ 60 ریال دینے پڑیں گے ہمیں ایکسٹرا خیبر کو دیکھنے کے لیے. بہرحال تو کہتے ہیں کہ جب جعفر طیار نجاشی کے پاس سے آئے اور وہ تحفے تحائف رسول اللہ کے حوالے کیے, تو اس میں ایک چادر تھی جس میں سونا ٹکا ہوا تھا, اور اس سونے کو جب نکالا گیا تو آپ کو معلوم ہے کتنا سونا تھا؟ 1000 مثقال. ایک مثقال 3 پاؤں کے برابر ہوتا ہے, یعنی 750 کلو سونا. اتنی کثیر مقدار علی کو فقط اس چادر کی صورت میں مل گئی تھی, تو مال غنیمت کتنا ہوگا؟ تو مدینے کی عورتیں جناب سیدہ کے پاس آئیں اور کہنے لگیں تمہیں بڑا فخر ہے اپنے شوہر پہ کہ وہ مال غنیمت کو راستے ہی میں تقسیم کر دیتا ہے. آج ہم دیکھتے ہیں علی خیبر سے آ رہا ہے تو وہ کس طرح کا خالی آتا ہے گا. کہتے ہیں کہ بی بی نے کسی جنگ میں علی کی واپسی کا انتظار نہیں کیا جتنا خیبر کی جنگ میں کیا. اور جب علی اس محلے سے گزرے کہ جس محلے میں یتیم اور بیوہ تھے تو خیبر سمیت تمام مال اسباب تقسیم کر دیا. جب گھر آئے دروازہ کھلا تو خالی ہاتھ بی بی سیدہ ٹک ٹکی باندھ کے دروازے کو دیکھ رہی تھی. ان کے منہ سے برجستہ نکلا کہ علی اگر آج تم اپنے ہاتھ میں کچھ لے کر آ جاتے تو میں مدینے کی عورتوں کو کیا منہ دکھاتی. دیکھیں یہاں تک تو بات پھر بھی آپ اس کو بریکٹ کر سکتے ہیں کہ بھائی اپنے باپ کے حق میں تھی, اپنے شوہر کے حق میں تھی, اپنے بچوں کے حق میں, کہ ہر عورت خیال رکھتی ہے اپنے گھر والوں کا. تو اس میں سیدۃ النساء العالمین کا پہلو کہاں سے آیا؟ عالمین کی عورتوں, عالم کے لیے, عالم کے لیے کیا کیا ہے, یعنی اپنے گھر سے ہٹ کر. تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بی بی سیدہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے ہاتھ میں چھالے پڑ جاتے تھے. تو دیکھیں اس زمانے میں ہر گھر میں چکی ہوتی تھی, کوئی نئی بات تو نہیں, سب کے ہاتھوں میں چھالے پڑنے چاہیے. یہ بی بی کے ہاتھوں کے چھالے پڑنے کی کہانی کیوں زیادہ مشہور کی گئی ہے یا ہم نے مشہور کر دی ہے؟ تو سن لیجئے, مسجد نبوی جو گئے ہیں, مسجد نبوی میں حجر رسول کے سامنے اصحاب صفہ چبوترا ہے اصحاب صفہ کا, کہ جس میں امیگرنٹس افریقہ اور دیگر ممالک سے, حبشہ سے لوگ آیا کرتے تھے تو وہاں بیٹھا کرتے تھے, ان کے کھانے پینے کے بندوبست رسول اللہ کیا کرتے تھے. تو ان کے لیے 400 روٹیاں روزانہ کون پکایا کرتا تھا؟ ایسے تو نہیں کہ جبریل کے بارے میں کہا گیا ہو کہ وہ جھولا جھلاتے تھے, میکائل کے بارے میں کہا گیا وہ چکی, کہ ان کے خون کے قطرے چکی پہ پڑے ہوئے ہوا کرتے تھے. وما عند اللہ خیر و ابقا, کہ بس جو اللہ کے پاس ہے وہ بہترین ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے. یہ ہے امت کا درد. جب بی بی نے اپنے عروسی جوڑے کو حوالے کیا اس فقیر کے کہ جس نے یہ صدا لگائی, شادی کا جوڑا عورتیں زیادہ بہتر جانتی ہیں کتنا عزیز ہوتا ہے, ایک ایک بندہ عزیز ہوتا ہے انسان کو. شادی کا جوڑا, پرانا جوڑا پہنا اور شادی کا جوڑا دے دیا, تو رسول نے کہا کہ تم پرانا جوڑا دے دیتی اور نیا جوڑا پہن لیتی, علی تمہیں دیکھ کے خوش ہوتے. تو بی بی نے کیا کہا کہ میں آپ کی برابری تو نہیں کر سکتی, آپ کی پیروی تو کر سکتی. یہ ہمارے لیے بھی ہے, جب ہم کو کہا جائے کہ بھئی آپ بی بی کی پیروی کریں, آئے اہل بیت کی پیروی کریں, تو ہم کیا کہتے ہیں, بھئی وہ کہاں ہم کہاں. اور جب کہا جائے کہ جنت میں کہاں رہنا پسند کریں گے, وہ جہاں ہم وہاں, تو اب کاہے کی برابری. بھائی دنیا میں تو تم نے برابری نہیں کی, اب جنت میں برابری کرنے آ گئے. تو آپ بی بی کے اس جملے کو یاد رکھیں کہ ہمیں اہل بیت کی برابری نہیں کرنی, پیروی کرنی ہے. خود بی بی کہہ رہی ہے, تو جب بی بی پیروی کر رہی ہیں تو ہم کیوں نہیں پیروی کریں؟ تو کہتے ہیں کہ آپ نے میری ماں ملکۃ العرب کا تمام پیسہ لوگوں میں تقسیم کر دیا. مکے میں قحط پڑا تو ایک شخص آیا تو آپ نے اپنی قمیض تک اتار کے اس کو دے دی. تو جب آپ یہ کام کر سکتے ہیں تو میں اپنا عروسی جوڑا نہیں دے سکتے. کہتے ہیں اسی وقت جبرائیل آئے, کہا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں فاطمہ کو دوست رکھتا ہوں, فاطمہ کو کہو کہ کیا چاہیے میں اس کو دوں گا. اب ہم ہوتے تو کیا کہتے, دنیا بھی کوئی چیز مانگتے یا زیادہ سے زیادہ جنت مانگتے. لیکن بی بی نے کیا کہا, مجھے خدمت کی لذت نے بے نیاز کر دیا ہے کسی چیز کے مانگنے سے, میں تو فقط ملاقات پروردگار کے لیے بیتاب ہوں. یہ تھا بی بی کا جملہ. رسول اللہ نے آگے بڑھ کے بی بی کو گلے لگایا اور ہاتھ اٹھا کے دعا کی اور کہا کہ تم بھی دعا کرو, اللہم اغفر لی امتی, اے اللہ میری امت کو بخش دے. کہتے ہیں کہ اسی وقت جبرائیل ایک سبز رنگ کی صندوقچی لے کر آئے اور کہا کہ اس میں ایک رقعہ موجود ہے اور اس رقعے میں لکھا ہوا ہے, کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ, اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے کہ تمہارے چاہنے والوں کے لیے رحمت ہے. اب جو بھی فاطمہ کو چاہے, فاطمہ کے شوہر کو چاہے, فاطمہ کے بچوں کو چاہے, ہم نے اس کے لیے جنت لکھ دی. رسول نے کہا کہ بیٹی اس صندوقچی کو سنبھال کے رکھنا اور وصیت کر کے جانا کہ یہ صندوقچی تمہارے ساتھ قبر میں دفن کی جائے. وقت آخر مولا علی نے جب پوچھا تو بی بی نے کہا اے علی اس صندوقچی کو میرے قبر میں میرے ساتھ رکھ دینا, جب جہنم کی آگ شعلہ ور ہوگی تو میں یہ تحریر اللہ تعالیٰ کو دکھا کر اپنے چاہنے والوں سے بخشش اور امان میں کہوں گا. بی بی آپ نے اچھا کیا کہ جو اس بخشش و شفاعت کی تحریر کو سنبھال کے رکھا, ورنہ فدق کی تحریر کی طرح اگر اس تحریر کو بھی کسی کے حوالے کر دیتی تو وہ اس تحریر کو بھی چاک کر دیتا. کہتے ہیں کہ بی بی کو فدق نہ ملنے کا اتنا افسوس نہ تھا کہ جتنا اپنی گواہی کو جھٹلانے کا افسوس تھا. ذرا اندازہ لگا لیجئے کہ جب چاک کرنے والے نے چاک کیا ہوگا, اور روایت یہ کہتی ہیں کہ اس ملعون نے بی بی کو تھپڑ مارا اور بی بی اس زور سے زمین پہ گری کہ اٹھ نہ سکی, کہہ لگی بس مجھے اٹھاؤ. 17 مرتبہ بی بی کھڑی ہوئی, 17 مرتبہ بی بی گری, بی بی اسی طرح گری کہ جس طرح جب مولا کو بی بی کی شہادت دی تو مولا کھڑے ہوتے تھے پھر گر جاتے تھے, پھر کھڑے ہوتے تھے پھر گر جاتے تھے, جس طرح حسین علی اکبر کی لاش پر بیٹھتے تھے پھر کھڑے ہو جاتے تھے پھر گرتے تھے پھر کھڑے ہو جاتے تھے. عزاداران حسین, اگر آپ کسی سے ناراض ہو جائیں اور آپ کو کوئی یہ بتلائے کہ جس نے آپ کو ناراض کیا ہے وہ آپ کے گھر آ رہا ہے تو آپ کے ذہن میں کیا تصور ہوگا؟ آنے والا اپنے ہاتھ میں پھول لائے گا, تحفے تحائف لائے گا. ارے یہاں آنے والے اپنے ہاتھ میں آگ لے کر آ رہے ہیں. ارے کس کو جلانے؟ ارے جس نے جہنم کی آگ سے جلانے کا وعدہ کر رکھا ہے کہ میں نہیں جلنے دوں گی اپنے چاہنے والوں کو. کہا گیا کہ علی کو باہر نکالو, پوچھا کیوں؟ کہا کہ ہمیں بیعت لینی ہے. کہا علی باہر نہیں نکلیں گے. کہا کہ ہم اس گھر کو آگ لگا دیں گے. کسی نے کہا کہ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اس گھر میں محمد کی بیٹی فاطمہ ہے؟ ملعون نے کہا لو ان اگر چاہ سو واٹ ہوا کرے, ہم تو اس آگ گھر کو آگ لگائیں گے. اور پھر ملعونوں نے گھر کے دروازے کو آگ لگائی. دروازہ لکڑی کا تھا, شعلے پیدا ہوئے. ارے دروازے میں ایک کیل تھی, جب دروازہ بی بی کے اوپر گرا تو وہ کیل شکم مادر میں بے وست ہوئی, شکم مادر میں محسن شہید ہوئے. اب صورتحال کچھ یوں ہے, ارے بی بی کے گھر کا فرش, بی بی فرش کے اوپر, بی بی کے اوپر چلتا ہوا دروازہ, ارے دروازے کے اوپر ملعون اور نجس لوگوں کے قدم ایک ایک کر کے گھر میں داخل ہونے لگے. ارے جس گھر میں فرشتے اجازت لے کر آتے تھے اس گھر میں ملعون بغیر اجازت کے داخل ہو گئے. اماں بی بی نے آواز لگائی اے علی میری مدد کو آئیے. ارے علی مدد کو کیسے آتے؟ ان کے گلے میں رسی, مدینے کی گلیاں. میں کہوں گا بی بی مدینے اور کربلا میں بہت زیادہ فرق نہیں ہے, اگر فرق ہے تو بس اتنا, مدینے میں ایک گھر کو آگ لگائی گئی, ارے کربلا میں تمام خیموں کو آگ لگائی گئی. مدینے میں ارے دروازہ آپ کے اوپر تھا, آپ گھر کے اندر تھی, وہاں بی بیاں ٹوٹی ہوئی تسبیح کی طرح, دانوں کی طرح میدان میں بکھر گئی. یا
یہاں شک میں مادر میں محسن شہید ہوا، ارے وہاں پر تین دن کا بھوکا پیاسا علی اصغر شہید ہوا۔ میں کہوں گا مولا آپ کے گلے میں رسی، وہاں آپ کی بیٹی کے بازوؤں میں رسی، آپ مدینے کی گلیوں میں تھے، اپنے لوگوں میں تھے، ارے زینب کبرا نا محرموں کے درمیان، بازار کوفہ دربار شام۔ کہتے ہیں کہ ایک مجلس میں کسی نے بی بی مصائب پڑھے، ذاکر مجلس پڑھ کے چلا گیا، تمام لوگ گھر کو چلے گئے۔ وہاں پہ ایک شخص بیٹھا وہ مسلسل رو رہا تھا، کسی نے آگے اس کا بازو ہلایا، ارے تم کون ہو، ارے مجلس تو کبھی کی ختم ہو چکی، تم ابھی تک بیٹھے ہو۔ اس شخص نے کہا ارے میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں، مجھے معلوم ہے اگر کسی ہڈی میں فریکچر ہو جائے تھوڑی سی چمبش اس میں درد پیدا کرتی ہے، ارے بی بی کی پسلیاں ٹوٹی ہوں گی تو ہر سانس کے ساتھ تکلیف ہوتی ہوگی، آدمی ایک منٹ میں 20 مرتبہ سانس لیتا ہے، ایک گھنٹے میں 1200 مرتبہ سانس لیتا ہے، ارے میری بی بی ہر گھنٹے 1200 مرتبہ اپنے سینے میں ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا درد محسوس کرتی تھی، سلام ہو بی بی پہ کہ بی بی کے شوہر کو غسل دیتے وقت پتا چلا۔
اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین سے علم الذی ظلموا یوم القلبین غالبون۔ مالی اللہ اس حقیر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، جو کچھ پڑھا سنا اس میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم تمام لوگوں کو اہل بیت کی تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہماری بیویوں کو بی بی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہماری عورتوں کو بی بی کی حجاب کی تقلید کرنے کی توفیق عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو عطا فرما، جو زندان میں ہے ان کو رہائی عطا فرما، جو گمشدہ ہے ان کو ان کے چاہنے والوں سے ملا۔ دنیا میں جہاں جہاں مسلمان ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے ہیں، خصوصاً یمن، فلسطین، شام، کشمیر کے مسلمانوں سے ظلم و ستم کو دور فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار و عوان میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين۔